السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فقال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، سورہ توبہ کی یہ دو آیتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ آج تراویح میں پڑھا گیا. دونوں ہی سورتیں بڑی اہم ہیں، خصوصاً سورہ توبہ. اس سورت کے اندر خصوصی ہدایات اور ہمارے لیے خصوصی اسباق اللہ تعالی نے بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اہتمام سے فرماتے تھے کہ سورہ توبہ کا علم حاصل کرو. اس سورت میں یہ بتایا گیا کیسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ مسلمان مرد اور عورت کا کیسے تعلق ہونا چاہیے. اور اس سورت نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا منافقین کا نفاق جو چھپا ہوا تھا، دبا ہوا تھا، سورہ توبہ کی بعض آیتوں سے ان کے نفاق کا پردہ فاش کر دیا. اور بڑے تفصیل سے ایمان والوں کے صفات اور منافقین کی خصلتیں ہمیں سنائی گئیں کہ مومن کون ہے، منافق کی کیا عادتیں ہوتی ہیں، تاکہ ہم اسے پڑھ کر ہم اپنی جانچ پڑتال کر لیں، ہم اس سورت کو اپنے کسوٹی کے طور پر اس کو پڑھیں، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اس سورت کا معائنہ کریں کہ جو کچھ اس سورت میں کہا گیا اس کا میرے سے کیا تعلق ہے. خصوصاً ایمانیات کی صفات بھی بتائیں اور نفاق کی خصلتیں بھی اس سورت میں بتائیں. ایک بات تو یہ ہے منافق کون ہے، اس کا تو فیصلہ اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفاق یہ دل کا عمل ہے. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با حیات تھے وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. بلکہ آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو ایک پوری فہرست حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی، یہ سارے منافقین ہیں، اور حضرت حذیفہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت ہی نہیں کرتے تھے، اور حضرت عمر بھی پورے حضرت حذیفہ کا تعاقب کرتے تھے کہ یہ کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. اور ایک مرتبہ تو پوچھ لیا کہ حذیفہ کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے، حالانکہ عمر ان فی الجنہ بشارت تو مل چکی تھی کہ عمر جنتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے سنی ہوئی بشارت پر یقین نہیں تھا، بلکہ یہ خوف تھا. بڑے بڑے صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں نفاق میرے اندر تو نہیں آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے تفصیل کے ساتھ اور قرآن میں مختلف جگہ پر قیامت تک کے لیے ان کی خصلتوں کو بتایا کہ وہ خصلتیں ہمارے بندوں میں نہیں آنی چاہیے. اب تو کوئی ہے نہیں کہ جو فیصلہ کرے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے, ایمان اور نفاق یہ دل کا عمل ہے, وہ فیصلہ اللہ کریں گے. اب دو ہی طبقے رہ گئے, ایک مسلمان ایک کافر, ظاہر پر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا, اندر کی باتیں وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کھولیں گے. لیکن ایمان کی کیا علامتیں ہیں, منافق کی کیا خصلتیں ہیں, وہ قرآن کریم میں ہمیں سنا دی گئی. تو اسی لیے دو آیتیں میں نے انتخاب کی سورہ توبہ میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کو سب سے پہلے بتایا, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مسلمان مرد مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے, تعلق رکھنے والے, ایک دوسرے کے مصیبت میں کام آنے والے, ایک دوسرے کے ہمدرد, ایک دوسرے کے خیرخواہ, نمازوں کی پابندی کرنے والے, زکات ادا کرنے والے, ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے, اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ کی رحمت ان قریب ان پر اترے گی, واللہ عزیز الحکیم, اور اگلی آیتوں میں بتایا کہ کیسی رحمت اترے گی. دوسری آیت, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد منافق عورتیں آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان کا کام کیا ہے, یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, برائیوں کو پھیلاتے ہیں اچھائیوں سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, ان کے ہاتھ بڑے تنگ ہیں, دل بڑے تنگ ہیں, نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلایا. یہ منافقین کی خصلت دونوں آیتوں میں, ادھر مومنوں کے صفات اور اس آیت میں منافقین کی عادت. سب سے پہلی بات ہم لیں, منافق کی کیا خصلت بتائی, بعضهم من بعض, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ان کے تعلقات, ان کی دوستی, ان کا آپس میں تعلق, ان کی آپس میں محبت صرف اور صرف اپنے اغراض کے لیے ہوتی ہے. یہ نفاق کی عادت ہے, یہ منافق کی خصلت ہے. بڑی خطرناک بات ہے, بڑی خطرناک بات, صرف اپنی غرض کے لیے تعلق رکھنا, اپنے غرض کے لیے محبت رکھنا, اپنے اغراض کو میرے علاقے والا, میری زبان والا, میرے ملک والا, میرے خاندان والا, میرے ذہنیت والا, یہ ساری کی ساری یہ اسی میں آتی ہے, یہ بعضهم من بعض. اس کے برخلاف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, سب سے پہلا جو تعارف مسلمان کا کرایا گیا, کون ہے مسلمان, کون ہے, دعوے سے مسلمان نہیں ہوتا, عید و بقرعید پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا, نعرے سے مسلمان نہیں ہوتا, کون ہے مسلمان, بعضهم اولیاء بعض, جن کا تعلق, جن کی دوستی, جن کی محبتیں صرف اور صرف آپس میں اللہ کے لیے ہوں, یہ ہے اولیاء, بعضهم اولیاء بعض, آپس میں دوستی ہے اللہ کے لیے, تعلق ہے اللہ کے لیے, کوئی غرض, ہر قسم کی ناپاک غرضوں سے پاک ان کی محبتیں ہیں, اور اللہ ان کی محبتوں کی اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے انعامات کے دروازے کھول رہے ہیں. کیا فرمایا, یقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن, این المتحابین بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ صرف میری نسبت پر تعلق اور محبت رکھنے والے, کوئی اور نسبت ہے ہی نہیں, کیوں ہے بھائی, یہ اللہ کا بندہ ہے, بس یہ اللہ کا بندہ ہے, مفتی صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, قاضی صاحب ہیں, یہ ساری نسبتیں باقی یہ اللہ کا بندہ ہے, اس پر اللہ اس کو دے رہے, اور کیا دے رہے, الیوم, آج کے دن, وظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی, آج ہم یہاں سایہ دیں گے عرش کا, اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور ہم اسے اس عمل پہ دے رہے ہیں. एक हदीस में फरमाया दो बंदे आपस में सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करें, واحد في المشرق واخر في المغرب, एक मशरिक में हो एक मगरिब में हो, لجمع الله بينهما في يوم القيامه, قیامت میں اللہ ان کو میدان حشر میں ایک ساتھ جمع کریں گے. جسمانی دوری اصل نہیں ہے, دلوں کی دوری اصل ہے. پڑوس میں ہے, خاندان ایک ہے, دل دور ہے, یہ دوری ہے. دل ایک ہیں, قریب ہیں, محبتیں ہیں, لیکن کوئی اس ملک میں ہے کوئی اس ملک میں ہے, یہ ملے ہوئے ہیں. وجبت محبتی, کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں, میری محبت واجب ہے اللہ فرما رہے ہیں. یہ حدیث قدسی, صحیح حدیث, میری محبت واجب کس کے لیے؟ المتحابین فی, جو صرف میری نسبت پر محبت کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. محبت دل کا عمل ہے, محبت جو ہے زبان کا عمل نہیں ہے, دل کا عمل ہے. یہ دل کا عمل ہے, دل اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کو جوڑتے ہیں. یہ محبت کی برکت ہے, یہ محبتوں کی برکت. ایک برکت یہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ ان کے دلوں کو جوڑیں گے, اور جو اغراض کو سامنے رکھ کر تعلق رکھے گا محبت کرے گا اللہ ان کے دلوں کو پھاڑیں گے. پھٹے ہوئے جیب میں کوئی چیز نہیں رہتی, پھٹے ہوئے دل میں بھی کوئی صفت نہیں رہتی. پھٹے ہوئے جیب میں جو بھی دارو نکلے گا, پھٹا ہوا دل ہے, ایمانی صفت, شکر جائے, صبر جائے, کوئی بھی صفت جائے, وہ رکنے کی چیز نہیں ہے, دل پھٹ چکا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, ولا تنازعوا, جھگڑو مت, پھٹ جائیں گے تمہارے دل, ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے, یہ قرآن کا حکم ہے براہ راست کے آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے, اور اس پر اللہ یہ دے رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک بندہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے چلا, فرشتے کو اللہ نے اس کے پاس بھیجا. وہ فرشتہ جا کے اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میرا ایک دوست اس علاقے میں رہتا ہے, اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح مسلم میں روایت ہے, وہ فرشتہ پوچھتا ہے کوئی اور مقصد, کوئی اور غرض؟ کہے کوئی اور غرض نہیں ہے, میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے انسانی شکل میں گیا تھا. وہ فرشتہ کہتا ہے سنو, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, تم اللہ کے محبوب ہو اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندے کو اپنی محبت پہ جگہ دی. جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. کسی کا بچہ ہے, اس سے میں اگر محبت کروں, ظاہر سی بات ہے باپ سے محبت کی علامت ہے. بچے کا اکرام باپ کا اکرام ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے بندوں کا اکرام کرتا ہے گویا وہ اللہ کا اکرام کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. مشکات کی روایت ہے جو اللہ کے بندوں کا اکرام کرتا ہے وہ اللہ کا اکرام کرتا ہے. اللہ اکرام کیا کرتے ہیں؟ محبوبیت ڈالتے ہیں, یہ اللہ کا اکرام ہے. محبوبیت ڈال, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, مخلوق کے دلوں میں رحمان محبت ڈالے گا. کیش نقد انعام ہے یہ. ایسی محبوبیت نہ جان نہ پہچان, دیکھتے ہی ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں برسوں سے ہم آپ کو پہچانتے, برسوں سے. یہ مقبولیت کی علامت ہے. یہ مقبولیت جو اللہ کی طرف سے چلتی ہے نا, محبوبیت اور مقبولیت اللہ کے خزانے سے جو چلتی ہے وہ باقی رہتی ہے. لوگوں سے جو مقبولیت اور محبوبیت ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. زمین سے جو شہرتیں اٹھتی ہیں, زمین سے جو محبتیں ملتی ہیں وہ نہیں, بلکہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں, اللہ بندوں کے دل میں محبت. جبرائیل سے کہتے نہیں, جبرائیل اس بندے سے محبت کرو, میں محبت کرتا ہوں. جبرائیل پورے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, اے فرشتوں اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں, میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں, تم سب. اور وہ فرشتے وہ سارے کے سارے انسانوں سے, نیک صالحین سے خطاب کرتے ہیں, سارے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبوبیت ڈالتے ہیں. کیسی محبوبیت؟ سبحان اللہ, رحمان. یعنی دیکھیے بڑا عجیب جملہ ہے, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمان, ایسی محبت جس محبت میں رحمت شامل ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمانُ وُدًّا, ایسی محبت جس میں رحمت شامل ہے. یعنی بعض محبتیں دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بغیر رحمت کی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ایک آدمی کسی کو چاہتا ہے لیکن اس محبت میں اس چاہنے میں تکلیف بھی دے دیتا ہے. نہیں نہیں, اللہ ایسی محبت نہیں ڈالتے لوگوں میں, بلکہ اللہ پاک ایک ایسے ایک واقعہ سنا ہوئے سمجھ میں آ جائے بات. ایک چھوٹا سا ایک سمجھیے ایک مدرسہ تھا, ایک اسکول تھا. جو بھی طالب علم وہاں سے فارغ ہوتا تو اپنے استاد کو ہدیہ لا کے پیش کرتا, محبت. ایک ساتھ بڑے فقیر بڑے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, جب ان کا بیٹا فارغ ہوا تھا کچھ نہیں پڑھا لکھا تھا, بہت سی حدیثیں اس نے پڑھی تھی. اب اس نے سوچا میں اپنے استاد کو کیا ہدیہ دوں, میرے پاس تو ہے کچھ نہیں. بہت دیر کے بعد سوچا کہ میں اپنے استاد کو شہادت کا مرتبہ دوں. چھری تیز کی, خوب تیز کر کر کے خوب تیز کر کے حضرت کی خدمت میں آیا, کہنے لگا حضرت سارے طلبا نے آپ کو ہدیہ پیش کیا, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ہدیہ پیش کروں. حضرت نے کہا ضرور پیش کریں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی مغفرت ہو جائے. بڑے فضائل آپ ہی سے سنے ہیں, بڑے فضائل آپ ہی سے سبق میں میں نے سنے ہیں کہ شہادت کے کتنے فضائل ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ شہادت کا موقع. حضرت نے کہا یہ تو پٹھان کا بچہ ہے, اب تو سنے گا نہیں. تو حضرت نے کہا بیٹا بہت اچھا تم نے سنا ہے, صحیح سنا ہے, لیکن یہ بھی تو سن لو کہ بغیر وضو کے شہید ہونا اچھی چیز نہیں ہے, تھوڑی سی مہلت دو وضو کر لو. وضو کے بہانے بھاگے اور دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو بچایا. یہ بھی ایک محبت ہے. وہ بچہ جو ہے نا وہ محبت نہیں آ کے حضرت کو شہادت میں شہادت کا مرتبہ دینا چاہ رہا ہے. نہیں نہیں, اللہ کیسی محبت, رحمان ایسی محبت ڈالے گا جس محبت میں رحمت کا پہلو ہے, جس محبت میں رحمت کا پہلو ہے. ایسا نہیں کہ جیسے عبداللہ ابن مبارک سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے, بیمار ہوئے تو تانتا لگ گیا, حضرت بیمار آرام کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا. ایک صاحب بیٹھے بیٹھے حضرت نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ میرے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے جاؤ. میرا گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے جاؤ, یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ, باہر سے بند کر کے. یہ بھی ایک محبت ہے کہ آدمی دوسروں کو تکلیف دے. نہیں نہیں, یہ صاف فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کا نقد اکرام یہ دیتے ہیں کہ مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک رحمت والی محبت ڈالتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا محبتیں ایمان کی علامت, نفرتیں نفاق کی علامت. محبتیں ایمان یہ پہچان نہیں, یہ علامت ہے. صحت مند آدمی صحت نظر نہیں آتی, وہ علامتوں سے پہچانتے ہیں, ہٹا کٹا ہے, کھا رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے, ہضم بھی ہو رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, یہ ساری صحت کی علامتیں ہیں. ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان دیں گے حضرت صحت مند ہے. بیمار اس کی بیماری نظر نہیں آتی, بلکہ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ حضرت بیمار ہے. ایمان اندر کی چیز ہے, نظر نہیں آتا, علامتوں سے پہچانتے ہیں. نفاق اندر کی چیز ہے, نظر نہیں آتا, علامتوں سے پہچانی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کی صحت کی سب سے پہلی جو علامت بتائی, اپنا ایمان صحیح سالم ہے صحت مند ہے, اس کی سب سے پہلی علامت بعضهم اولیاء بعض, کہ آپس کی محبتیں صرف اللہ کے لیے ہوں, تعلقات صرف اللہ کے لیے, ہر قسم کی ناپاک غرض اور مفاد سے پاک. جائزہ لے, ایک ایک فرد جائزہ لے, گھر جائزہ لے, خاندان جائزہ لے, ہمارے تعلقات ہماری محبتیں کیا اسی بنیاد پر ہے؟ ہیں تو الحمدللہ, ثم الحمدللہ. ورنہ بیماری کے باوجود اپنے کو صحت مند سمجھنا خود کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. ایک آدمی بیمار ہے لیکن خود کو صحت مند سمجھ رہا ہے. ایک آدمی کے دل میں نفرتیں ہیں, حسد ہے, غیبت ہے, ایک دوسرے کی حقارت کا جذبہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ ہے, اور اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے, کامل ایمان والا سمجھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنے کو تسلی دے. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, اس پر ہمارا ظاہر ہمارا باطن سب اس پر کھلا ہوا ہے. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی, اے اللہ میرا اندر کا میرا باہر کا سب آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, کوئی چیز آپ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں فرمائی, افضل عمل سب سے بڑا عمل محبت ہے, سب سے بڑا نماز سے افضل روزے سے افضل عمل. ایو العمر الاسلامی اوثقو, صحابہ سے پوچھا مضبوط ترین عمل اسلام کا کیا ہے بتاؤ. ایک کھڑے ہو کے کہنے لگے الصلاۃ, نماز کا بہت اچھا عمل ہے بیٹھو وہ نہیں. الصیام بیٹھو نہ روزہ, دوسرے نے کہا روزہ نہیں. تیسرے نے کہا الجہاد, کہا نہیں. چوتھے نے کہا الحج, نہیں. پھر آپ ہی بتائیے. پھر آپ نے فرمایا ان اوثق الاسلام المحبۃ للہ والبغض للہ, اسلام کا مضبوط ترین عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی, تعلق اللہ کے لیے. پوری کوشش اس بات کی جائے آپس میں کہ محبتوں کو باقی رکھا جائے. ہر چیز کی کمی برداشت, ہر چیز کی کمی برداشت. اپنے جذبات کو قربان کرنا آسان لیکن محبت کی کمی نہ ہو. یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے کہ ہمارے بندے, اللہ پاک دیکھ رہے اپنے بندوں کو. الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ کہتے نہیں, کنبہ خاندان ایک. اور اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت رہے. اور جو محبتیں دنیاوی اغراض کی بنیاد پر ہوتی ہیں, یہ محبتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں, جلد ٹوٹ جاتی ہیں. جو محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں, دنیا کی ہر قسم کی غرض سے پاک ہوتی ہیں, وہ محبتیں مضبوط ہوتی ہیں. وہ محبتوں کو اللہ پاک باقی رکھتا ہے. باہر سے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دنیا میں ایسا لکوڈ, ایسا گون, ایسا لوشن نہیں ہے جو بازار میں ملے اور لا کے انسانوں کے دلوں کو جوڑ دیا جائے محبتوں میں. نہیں ہے. کاغذ کو چپکانا آسان, عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے مسالہ جوڑ کر کھڑانا آسان, لیکن انسانوں کے دلوں کا مسئلہ بہت نازک ہے, حد سے زیادہ نازک. اس کے اسباب ہی کچھ اور ہیں جن اسباب کی بنیاد پر اللہ پاک محبتیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, جتنے وسائل جتنے ذرائع سب آپ خرچ کر دیں, دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے. کیسے جوڑا ہے؟ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, نماز سلام کے ذریعے, مصافحے کے ذریعے, تحابو ہدیہ دو, محبتیں بڑھیں گی. یصافحو, مصافحہ کرو, یذہب الغلہ عنکم, کینہ تمہارا دور ہوگا. یہ اعمال بتائے ہمیں. اور کتنے بھی, یرموک کا میدان ہے, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہائی کمانڈ ہے, ان کے ماتحت میں پوری فوج وہاں پر کھڑی ہے. عین موقع جنگ, ابھی جنگ چھڑنے والی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً خط لکھ کے بھیجا کہ یہ خط پہنچتے ہی خالد کو معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا جائے. اندازہ لگائے کیسی بات, عین جنگ کے موقع پر ایک آدمی کو اس کے عہدے سے معزول کرو اور کیا کہا جا رہا ہے, ان کی پگڑی اٹھا کے ان کے گلے میں ڈال دو, پورا مجمع دیکھ لے کہ خالد اس عہدے میں ہے نہیں. کتنا برداشت, کتنا بنے ہوئے تھے لوگ. جب یہ فرمان پہنچا تو حضرت خالد نے صرف دو جملے زبان سے نکالے, آمنا وسلمنا. امیر المومنین کا ایک ہم تسلیم کرتے ہیں, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, یہ امیر کا حکم ہے. اور صاحب کہنے لگے میرے طرز عمل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی, میری محبت میں بھی ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی, ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور کہنے لگے عمر کے لیے اگر میں یہ کام کرتا تو بیٹھ جاتا, یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تعلقات جب اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو محبتوں کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. اسی لیے اسلامی مزاج ہمیں جو سکھایا گیا, محبتیں, آپس میں ہمدردی, آپس میں اخوت, بھائی چارگی. مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا, بھائی چارہ بنایا. یہ بنیادیں ہیں جو پوری دنیا کو نظر آنے والی ہیں. نفرتیں موقع پا کر پھوٹ ڈالنا یہ نفاق کی علامت ہے, نفاق, منافقوں کی قفلت. صلح کرانا یہ ایمان کی علامت, موقع دیکھ کر پھوٹ ڈالنا, اختلاف بڑھانا. 5 سنہ ہجری میں ایک غزوے سے صحابہ اکرام واپس ہو رہے ہیں, ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا, پانی کا چشمہ تھا, دو صحابی گئے, پانی کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا, زبردست اختلاف پڑا, انہوں نے اپنی جماعت کو پکارا, انہوں نے اپنی جماعت کو پکارا, یا الانصار یا المہاجرین, دونوں آ گئے, دونوں آ گئے, اور موقع تھا کہ اختلاف اور بڑھ جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دبا دیا, ہو گیا واقعہ. اب دیکھو منافق کیا کام کرتا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھ کر, اس موقع کا فائدہ اٹھا کر رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی, اس نے کیا کیا, اس نے کہا اچھا یہ مکے والے, ہم نے انہیں جگہ دی, ہم نے بلایا, ہماری تجارتوں میں, ہمارے زمین میں, ہم نے ہر جگہ انہیں اپنا بنایا, آج یہ ہم پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم دکھائیں گے. اور کہنے لگا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل, مدینہ پہنچ کر ہم, یعنی ہم اپنے کو عزت والا کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, مکے والوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ان کو ذلیل کر کے مدینے سے نکالیں گے. واقعہ بڑا تفسیر ہے, لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے منافق کی خصلت کہ جہاں بھی اختلاف ہو موقع پا کر پھوٹ ڈالنا. مومن کیا ہے, جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے فوراً صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے, یہی ہے وہ منافق جس کا آج ہم نے واقعہ بھی پڑھا سورہ توبہ میں, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. اللہ اکبر, کیا رحمت تھی, کیا شفقت تھی, کیا جذبہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی ہدایت کا, کیا تڑپتے تھے اس پر. یہ اسلام کا سب سے سخت ترین دشمن ہے, اسلام کا لباس پہن کر اس نے بڑا بڑا نقصان پہنچایا ہے, ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو بڑی زیادتیاں کی ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت پر اپنا کرتا نکال کے اس کے کفن میں دیا, اپنا لحاف اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. کیا دشمن کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر اس موقع پر کئی منافقوں نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوئے, کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کرنے والا اور اس کے لیے آپ اتنا شفق, اتنا رحم, اتنی اس کی ہدایت کہ اپنا کرتا, اپنا لحاف, اپنی دعائیں مغفرت اس کو دے رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ منافق ہے تو آپ نے اس کو اپنا کرتا کیوں دیا, آپ نے اس کا اپنا لحاف کیوں ڈالا, معلوم ہے منافق ہے, پوری زندگی اس نے زبردست نقصان پہنچایا اسلام پر, آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی. ایک حکمت یہ بھی بتائی, بڑی عجیب باتیں ہیں اس میں. واقعی سورہ توبہ دوستو, اس کو کبھی موقع ملے اس سورت کو پڑھیں کہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے ناقابل فراموش اسباق اللہ نے ہمیں سنائے ہیں. ایک وجہ یہ بھی بتائی مفسرین نے تفسیر میں کہ اس منافق کے بیٹے بڑے مخلص ایمان والے تھے, بڑے ایمان والے, انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیں, آپ اپنا کرتا اس کے کفن میں دے دیں. آپ نے ان کے دل رکھنے کے خاطر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھا کر امت کو بتایا دیکھو ہم نے زندگی بھر اس پر محنت کی, اپنی صحبت میں اس کو سامنے رکھا, اپنی صحبت میں مشورے میں وہ پاس بیٹھا کرتا تھا اور آخر وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, لیکن اس کا قصور ہے کہ اس کی مغفرت اور ہدایت نہیں ہوئی. اور کرتا کیوں دیا, ایک وجہ یہ بھی کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بدر کے جب قیدی, غزوہ بدر میں جب بدر کے قیدی آئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدی بن کے آئے, یہ تو تھا ہی منافق, مسلمانوں کی لیس میں تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد بڑا لمبا تھا, کسی کا کرتا ان پہ نہیں آ رہا تھا, یہ عبداللہ ابن ابی بڑا لمبا قد کا تھا, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرتا انہیں دے دیا, انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا کو دیا اور موت کے وقت وہ احسان کا بدلہ اسے دے دیا کہ میں نے تیرا کرتا اپنے چچا کے لیے لیا تھا, میں احسان اپنے سر نہیں رکھتا, لے لے یہ کرتا. لیکن سب سے بڑی پیاری وجہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں, بہت سے لوگ نہیں پہچانتے لیکن یہ بات سن کے اندازہ لگے گا کیا علم اللہ نے کیا فہم اللہ نے انہیں دیا. اور انہوں نے کہا دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ جو بھی کام کرتے امت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں, میرے عمل سے امت کے لیے نمونہ ہو اور سبق ہو. آپ نے یہاں نماز جنازہ پڑھائی, آپ نے اس کے لیے اپنا لحاف منہ میں ڈالا, آپ نے اپنا کرتا اس کے لیے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا, یہ بتایا دنیا کے انسانوں کو کہ صرف تبرکات پہ بھروسہ مت کرنا, بغیر ایمان کے تبرکات کسی کام نہیں. کتنی اونچی بات, تبرک ہوتا نہیں, تبرکات پہ صرف بھروسہ مت کرو. دیکھو اندازہ لگاؤ کہ اس منافق کے پاس کتنے تبرکات جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قمیض جو جسد اکثر سے لگا ہوا ہے, کتنا کتنی نصیب کی بات ہے کہ آپ کا قمیض مبارک, تھوڑا سا غلاف کا کپڑا لوگ رکھ کے اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ مسجد کو بھی آنے کی توفیق نہیں. کہتے ہیں ڈائریکٹ جنت ملے گی ہمیں, کہیں چیک پوسٹ ہے ہی نہیں. تھوڑا سا اگر, تھوڑا سا غلاف, تھوڑا سا اندازہ لگائے, غلاف کعبے کا ہے اور یہ کپڑا حضور کے جسد اطہر کا ہے. حضور کا جسد اطہر عرش و کعبے سے افضل ہے, اس سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنا جسد اطہر کا کپڑا اس کو دیا, یہ ایک تبرک. اور اس سے بڑھ کر تو بتاؤ کہ جزء لازم جو جزء ہے آپ کا تھوک, لحاف مبارک آپ نے اس کے منہ میں ڈالا, اس سے بڑھ کر کوئی شرافت ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ نے پورے صحابہ کو لے کر اس کی مغفرت کی دعا کی, سارے تبرکات اس کے لیے جمع ہو رہے ہیں لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تبرک اس کے کام نہیں آیا. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا تبرکات بھروسہ, تبرکات پہ بھروسہ مت کرو. ایمان کے بغیر لاکھوں تبرکات اگر کسی کے پاس ہو وہ آدمی نجات نہیں پا سکتا. ہاں ایمان ہو چھوٹا سا تبرک بھی آدمی لے جائے, نسبتیں بھی کام کر جائیں گی. کوئی سید ہے, کوئی فاروقی ہے, کوئی صدیقی ہے, کوئی عثمانی ہے, کوئی کسی کے پاس آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, غلاف کعبہ ہے, سر آنکھوں پر ایمان اور عمل ہے, یہ چیزیں اس کے ساتھ کام آ جائیں گی. ایمان کے بغیر اتنے بڑے بڑے تبرکات شاید کسی کو نہ ملے ہو تاریخ میں. لہذا کتنی بڑی دولت اللہ نے ایمان ہمیں عطا فرمائی. تو بہرکیف اس آیت نے بتایا کہ ایمان والوں کی خصلت کہ آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے گا, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی صفات سے مزین فرمائے. سب سے پہلی صفت وہی ہے کہ آپس کا تعلق اور دوستی اور محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. ایسی محبت, ایسا تعلق ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اس کی اور باتیں کہ محبت کے اسباب کیا ہیں اور نفرتوں کے اسباب کیا ہیں, اس کو کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات ہیں, اس کو آپ سن لیں, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے, جب اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے, اصل یہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. معراج کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تحفہ دیا. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ لا حول تو صرف مصیبت کے وقت یا شیطانی کاموں کے وقت ہی پڑھا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت ہی عبدیت اور بندگی کا جملہ ہے, اور اس پر بڑے فائدے. حدیث میں آیا ہے کہ 70 حاجتیں اللہ اس کی پوری کرتے ہیں, سب سے ادنا حاجت اس کے تنگ دستی اور فقر کو دور کرتے ہیں. بلکہ موقع ملے تو اس کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک حدیث میں العلی العظیم بھی لگایا گیا, اور ایک حدیث میں لا ملجا ولا منجا الا الیک, لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہاں, اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ اگر ہم سمجھ لیں تو بڑی آسانی سے اس کا مقصد بھی پتہ چل جائے گا. ترجمہ ہے لا حول ولا قوت، بچنے کی طاقت نہیں، کرنے کی طاقت نہیں. جب نماز کے لیے بلاتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، تو بندہ یہ بندگی سے اقرار کرتا ہے، گناہ سے بچنا میرے بس میں نہیں اور نیک عمل کرنا میرے طاقت میں نہیں، الا باللہ، مگر آپ کی توفیق سے گناہ سے بھی بچ سکتا ہوں اور آپ کی توفیق سے میں نیکی بھی کر سکتا ہوں. اسی لیے نماز جیسے ہی اذان میں یہ لفظ سنا جائے فوراً یہ کہتا ہے نماز. بعض وقت آدمی سنتا بھی ہے آؤ نماز کے ہاں جائیں گے، مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی نماز کی چھوٹ جاتی ہے، فوراً یہ کہے نہیں میرے بس میں ہے ہی نہیں، گناہ سے بچنا میرے بس میں نہیں اور نیک عمل کرنا میرے بس میں نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. ایک سوال ہے، جمعہ کے خطبے کو سننے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جب بیان ہوتا ہے اور دوسرا جب ممبر خطیب پہ چڑھتا ہے. جب بیان ہوتا ہے تو اس موقع پر سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ اس موقع پر بیان سنا جائے، بہتر ہے، بہت بہت بہتر ہے. لیکن احکامات جو خطبے کے ہیں وہ اسی وقت ہیں جب خطیب ممبر پر چڑھے. خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے تو اس کے بعد صاف حدیث میں آیا ہے فلا صلاۃ ولا کلاما، نہ نماز ہے نہ بات چیت ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہ آپ خاموش رہو کسی کو کچھ نہیں، بس ایسا بھی نہیں کہ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے آگے چلو، وہ بھی نہیں. یہ سارا اسی وقت تک ہے جب تک بیان ہوتا رہے. جب ممبر پر خطیب چڑھ جائے وہ بھی خود ہو کے بیٹھ جائیں، اب سنتے رہیں. اب اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس موقع پر دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہے، زبان سے درود شریف نہیں ہے. ممبر پر جب خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس موقع پر دل میں، اس لیے کہ خطبہ نماز کا حصہ ہے، خطبہ خطیب پر فرض ہے اور سننے والوں پر واجب ہے. اگر کسی کا خطبہ چھوٹ جائے تو اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بہتر ہے، ضروری ہے کہ وہ خطبے میں شریک ہو، اور خطبہ اس کے لیے سننا واجب ہے، خطیب کے لیے گویا فرض ہے. نماز کے بعد انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، کیا دونوں ہاتھوں پر پڑھ سکتے ہیں یا صرف دائیں ہاتھ؟ دونوں ہاتھوں پر پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے کہ تسبیح کو جو ہے انگلیوں میں گنا کرو، یہ تمہارے لیے نور کا سبب ہوں گی. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ میں گن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایمان اور ایمانی صفات عطا فرما، نفاق اور اس کی خصلتوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مومنین کاملین میں ہمیں عطا فرما، آپس میں محبتیں تعلقات نصیب فرما، نفرتوں سے بغض عداوت سے اے اللہ ہر قسم کی، اے اللہ شیطانی، اے اللہ تحریکوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہمارے ایک ایک عمل کو اپنے فضل سے قبول فرما، تلاوت کو، عبادت کو، روزوں کو اور تراویح کو قبول فرما، صفات قبولیت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو پورا فرما، ہم میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ عافیت کی، برکت کی، روزی عطا فرما. اے اللہ عزت کی زندگی، صحت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر رحم کا، ہدایت کا، عفو کا معاملہ فرما، حفاظت کا، امن کا معاملہ فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا، مغفرت کا، رحمت کا ذریعہ فرما. اے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزت.